سهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار. اللهم ارزقنا توبة قبل الموت وراحة ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم لقنا كلمة الشهادة عند الموت. اللهم هون علينا سكرات الموت. اللهم ارزقنا زيارة حبيبك عند الموت. اللهم ارزقنا شفاعة حبيبك بعد الموت. اللهم ارزقنا زيارة مدينة المنورة. اللهم ارزقنا زيارة مكة المشرفة بجاه حبيبك المصطفى صلى الله على حبيبه خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعليه وصحبه أجمعين. الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثيل له ولا مثال له ولا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مماثل له ولا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مماثل له أزلي أبدي سرمدي داري ديمومي لا أول له ولا آخر له. ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومحبوبنا ومحبوب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وراحة صدورنا وقرة عيوننا در الله المكنون سر الله المخلون عالم ما كان وما يكون نور الأفئدة والعيون سرور القلب المحزون سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ومظهره اللطم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وكرم وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والموقنين والآمنين والمطمئنين والمستبشرين. والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سنا ہے یہ فقیر مقرر تو ہے نہیں مدرس ہے اور پھر مسلسل علماء کو تین چار گھنٹے پڑھایا شام کو بھی. اب تقریر کی حیثیت سے نہیں بلکہ اسی طرح میں سمجھوں گا کہ دورے کی ایک آیت پڑھی ہے اور اس کی تفسیر کی جا رہی ہے اور آپ بھی اسی طریقے سے سمجھنا کہ ہم نے آیت سنی اور اس کا ترجمہ سنا اور اس کی تفسیر سنی. آیت کریمہ مشہور ہے جو ہمارے علماء کرام عموماً مسائل وسیلہ پر پڑھتے ہیں اور اس کا آپ نے ترجمہ بھی سنا. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو ابتغوا الیہ الوسیلہ اللہ کی جناب میں وسیلہ تلاش کرو وجاہدوا فی سبیلہ اللہ کے راہ میں جہاد کرو لعلکم تفلحون امید رکھو کامیاب ہو جاؤ گے. اب لفظ الوسیلہ سے ہمارے لیے سنت والجماعت اولیاء کرام بزرگان دین اور ان کے منصوبات آثار ان کے برکات اور ان کے فیوضات مراد لیتے ہیں اور بعض لوگ اس سے اعمال صالحہ مراد لیتے ہیں، لیکن اعمال صالحہ بھی اگر غور سے دیکھا جائے تو وہ بھی اولیاء کرام بزرگان دین سے ہی منسوب ہو کر وسیلہ بنتے ہیں. اگر صرف عمل، صرف عمل اگر وسیلہ ہے تو عمل تو نیکی منافق بھی کرتے تھے لیکن ان کا وسیلہ نہیں، اور عمل خود کافر بھی کرتے تھے وہ وسیلہ نہیں. وسیلہ اس عمل کا ہے جو عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، اور قبول وہی عمل ہے جو اللہ کا محبوب ہے. اسی لیے ضمناً اعمال صالحہ کو بھی مانا جائے تو وہ بھی وسیلہ ہے، تو در حقیقت اللہ والوں کا وسیلہ ہے. عمل ایک عرض ہے، اور وہ عمل ایک عرض ہے، اور عرض جوہر کا محتاج ہوتا ہے. عرض بالواسطہ وسیلہ ہے اور جوہر بلا واسطہ وسیلہ ہے. عمل عامل کے بغیر نہیں ہوتا. عمل سمجھیو نماز ہے، نمازی ہے تو نماز ہے، روزہ روزہ دار ہے تو روزہ ہے، تہجد پڑھنے والا اگر پڑھنے والا ہے تو تہجد ہے. اگر عامل نہیں تو عمل بھی نہیں ہے. معلوم ہوا عمل وسیلہ ہے تو عامل کا محتاج ہو کر وسیلہ ہے. تو اسی لیے میرے دوستو ہمارا اس میں اعتراض نہیں ہے، لیکن حقیقت کو دیکھنا ہوگا. اب پھر ہم نے لفظ وسیلہ کو سمجھنا ہے کہ عربی میں الوسیلہ ما یتوصل بہ الی الشیء، کسی چیز کو کسی چیز تک پہنچانے کے لیے ایک ذریعہ اور سبب بنانا، یہ ہے وسیلہ کا معنی. جب تک کہ اس چیز کو جس کو ہم نے پانا ہے وہ نہیں پائی جائے گی، وسیلہ درمیان میں سبب نہ ہوگا تو وہ چیز حاصل نہیں ہوگی. خالق کائنات نے اس عالم دنیا کو بنایا تو عالم دنیا کو بناتے ہی ہمیں دکھا دیا کہ دنیا ہے بھی وسیلے کی، وسیلہ نہیں ہوگا یہ دنیا دنیا ہو سکتی ہی نہیں. معاف کیجئے میرے دوستو، ہمارا عقیدہ ہے بھوک کون ٹالتا ہے؟ کہو اللہ. لیکن دیکھیے جب تک کہ کھانا نہیں کھاؤ گے بھوک نہیں مٹے گی. اللہ کہتا ہے بھوک مٹاتا تو میں ہوں، لیکن جب تک کھانا نہیں کھاؤ گے تمہاری بھوک مرے گی نہیں. بھوک مارنا اللہ کا کام ہے، پیاس بجھانا اللہ کا کام ہے. لیکن اللہ کریم نے فرمایا جب تک کہ پانی نہیں پیو گے پیاس نہیں بجھے گی. وہ اللہ کریم پانی کے بغیر بھی پیاس بجھا سکتا ہے، بھوک کو کھانے کے بغیر بھی وہ مٹا سکتا ہے، لیکن پانی کو پینے کا سبب بنایا، روٹی کو ہماری بھوک کا سبب بنایا. اگر اللہ کریم سبب کے بغیر ہمیں راہ دکھا دیتا، لیکن نہیں، فرمایا دیکھنے کے لیے آنکھ کو وسیلہ بنایا ہے. اگر وسیلے کا منکر ہے آنکھ کو نکال کے دیکھے، پھر پتہ چلے کہ وسیلہ حق ہے کہ نہیں ہے. وسیلہ ہے. آنکھ دیکھنے کی وسیلہ اللہ نے بنائی، کان سننے کا وسیلہ وہ سننے کا وسیلہ ہے، کوئی وسیلے کا قائل نہیں. کان کٹوا دے تاکہ اس کو وسیلے کی ضرورت ہی نہ رہے. ناک ہے سونگنے کا وسیلہ، وہ قادر سر سے بھی ہمارے دماغ میں پہنچا سکتا تھا. وہ ہاتھ میں خوشبو بدبو رکھ کے وہ ہمارے دماغ میں پہنچا سکتا تھا، لیکن سونگنے کے لیے اللہ نے ناک کو وسیلہ بنایا. جو نہیں مانتا ہے اس کو ناک کٹوا دینی چاہیے کہ یہ تو غیر خدا ہے، خدا کے بغیر یہ ہمیں کوئی چیز نہیں ملتی. تو ہم کہتے ہیں ملتی تو خدا سے ہے، لیکن درمیان میں جب تک وسیلہ نہیں آئے گا اللہ سے کوئی چیز ملے گی ہی نہیں. ناک ہے سونگنے کا وسیلہ، کان ہے سننے کا وسیلہ، آنکھ ہے دیکھنے کی وسیلہ، اور زبان ہے بولنے کی وسیلہ، اور چبانے کے لیے ہے دانت چبانے کا وسیلہ، اور حلقوم ہے روٹی کو اندر پہنچانے کا وسیلہ، پیٹ میں میدہ ہے تقسیم کرنے کا وسیلہ. کہ اس کے ذریعے اللہ کریم نے ہماری غذا کو تقسیم فرمایا. کوئی خون بن رہا ہے تو کوئی جوہر بن رہا ہے تو کوئی تقویت قلب بن رہا ہے. فرمایا سر سے لے کے پاؤں تک بندے کی مشینری کے اندر ایک ایک پرزہ وسیلہ بنایا دیا ہے. جب تک کہ اس کو مانے گا نہیں اس وقت تک اللہ کی توحید کا قائل ہو سکتا ہی نہیں. یہ اللہ نے قانون بنایا ہے، یہ قانون قدرت ہے. قدرت نے اپنا قانون بنایا ہے کہ تخلیق کائنات کی ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ نے فرمائی ہے، لیکن تخلیق کے لیے بھی کن کو سبب بنایا. کن کہی تو کائنات بنی، کن وسیلہ سبب بن گئی آسمان کے بننے کا،
سبھی سبب اور وسیلہ بن گئی. اللہ نے کائنات میں قانون بنا دیا کہ روزی میں نے دینی ہے, پر ہوا نہیں چلے گی تمہیں روزی نہیں ملے گی, بارش نہیں آئے گی تمہیں روزی نہیں ملے گی, آسمان سے سورج نہیں چمکے گا تمہیں روزی نہیں ملے گی. اگر میں زراعت کے قانون کا پھیلاؤ کر دوں موضوع یہاں رہ جائے گا. آپ اپنے زراعت پیشہ سے پوچھئے اور انہی کے قانون کو دیکھیے. عادل نے کہا کہ انگوری پیدا کرنا میرا کام ہے, لیکن وسیلہ بارش کو بنایا ہے, وسیلہ پانی کو بنایا ہے, وسیلہ تمہارے ہوا کو بنایا ہے. مارنا میرا کام ہے, لیکن جب تک کہ ازریل وسیلہ نہیں بنتا اس وقت تک کسی کو موت آتی ہی نہیں. موت کون دیتا ہے بھی کہو اللہ. مارتا کہنا زور سے بولیے. مجھے ایک جنا دکھا دو جسے خدا نے خود مارا ہو. اللہ مارتا ہے, مارا عقیدہ ہے. مارنے والا اللہ, جلانے والا اللہ, روح دینے والا اللہ, انسان کو روزی دینے والا اللہ, ہر چیز کو رزق پہنچانا اللہ. لیکن اللہ نے فرمایا کہ موت کا وسیلہ ازریل کو بنایا, ہوا کا وسیلہ فرشتوں کو بنایا, بارش کا وسیلہ ملائکہ کو بنایا. ایک ایک بوند ایک ایک قطرہ زمین پہ نہیں پہنچتا جب تک کہ اس کو کوئی فرشتہ لے کے نہیں آتا. فرمایا کہ موت دینا میرا کام ہے, حیات دینا میرا کام ہے, بیماری دینا میرا کام ہے, شفا دینا میرا کام ہے, لیکن اس کو جب تک کہ وسیلے کو سبب کو درمیان میں نہیں لاؤ گے کام بنے گا ہی نہیں. آپ مسئلہ سمجھیے. ایک فقہ کا مسئلہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک موٹی تازہ گائے ہمارے گھر کے آگے مری ہوئی ہے اور موٹی ہے, بہترین ہے, اس کو ہم اٹھا کے مفت لا کے ہانڈی پکا سکتے ہیں. آپ کو پڑوسی کہتا ہے یار بہترین گائے پڑی ہے, اس سے گوشت لے لے. تو نہیں کہتے یار میں تو پیسے لے کے قصاب سے بازار میں لے آؤں گا, نہایت کمزور ہے. اس کے جا کے آپ 14-15 روپے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں مرچ ڈالوں گا, مسالہ ڈالوں گا, گھی ڈالوں گا. آپ کو کہے کہ کیا کتنا غلطی کر رہے ہو, بہترین موٹی تازی گائے آگے پڑی ہے, اس سیر کے بجائے 4 سیر لے لو اور اسی سے لے لو. آپ ایمان سے کہیے اس مری ہوئی سے آپ کیوں نہیں لیتے؟ اس لیے نہیں لیتے کہ اس کو چھری کا وسیلہ نہیں ملا اور اس کو چھری کا وسیلہ مل گیا. اس کو دامن مصطفیٰ ملا. اب بتائیے جو گائے مری ہے اور گھر میں سامنے پڑی ہے اس کا مارنے والا کون کہو اللہ, اور جو قصاب نے چھری پھیر کے بسم اللہ اللہ اکبر پڑی ہے اس کے مارنے والا کون کہو. لیکن ظاہر میں تو قصاب ہے, ظاہر میں تو بندہ ہے. اس کو بندے نے ماری حلال ہو گئی, اس نے اس کو خدا نے مارا وہ حرام ہو گئی. پتہ چل گیا کہ مارنے والا اس کا بھی وہی ہے, موت دینے والا اس کا بھی وہی ہے, لیکن یہ حرام ہو گئی اس لیے کہ وسیلہ کے بغیر مری ہے, اور وہ حلال ہو گئی کہ وہ نبی کی شریعت کے وسیلہ کے ساتھ مری ہے. وہ حلال ہو گئی اور یہ حرام ہو گئی. اس کے مارنے والا بھی اللہ, اس کے مارنے والا بھی اللہ. ہم اس کو حلال کہتے ہیں, کسی مذہب میں اس کو حرمت کا فتویٰ نہیں کہ یہ تو غیر اللہ کی ماری ہوئی ہے اور غیر اللہ کا اس پہ ہاتھ چلا ہے, اس پہ تو چھرے قصاب نے پھیرے ہیں. معلوم ہو گیا کہ اللہ نے دنیا میں قانون یہی بنایا ہے کہ سبب جب تک نہیں ہوگا, وسیلہ جب تک نہیں ہوگا, میرا قانون بھی دنیا میں کوئی چلتا ہی نہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ ایک حسین و جمیل ہے بھی آپ کا پڑوسی, اور آ کر کہے کہ بھائی یہ تمہارا پڑوسی ہے, بی اے بھی اس نے کر لیا, دولت بھی بہت ہے اس کے پاس, حسین و جمیل بھی ہے, اپنی بچی کا رشتہ اسی کو دے دے. آپ کہتے ہیں نہیں دیتا, آپ کا بھتیجا ہے, قریبی رشتہ دار ہے, اگرچہ وہ شکل کا اچھا بھی نہیں, لنجا لنگڑا بھی ہے, لیکن اس کو دینے کو تیار ہے. آپ کو کہے کہ یار اس کو کیوں نہیں دیتے ہو؟ آپ کہیں گے کہ یہ باپ کے بغیر پیدا ہوا ہے اور وہ نکاح میں پیدا ہوا ہے, حالانکہ اس کو بھی پیدا خدا نے کیا اور اس کو بھی پیدا خدا نے کیا, لیکن وسیلے کے بغیر پیدا ہوا حرام زیادہ ہو گیا, وسیلے کی آڑ میں آیا وہ حلال زیادہ ہو گیا. یہ میرے عزیزو, یہ ہمارا
اللہ.
اسی لیے میرے دوستو مسئلہ وسیلہ تو واضح ہے، میں عقلیات کو پھیلاتا جاؤں، میرا موضوع 3 گھنٹے تک انہی عقلیات پر چلتا جائے گا، شریعت کے مسائل پر میں ٹھہر جاؤں گا، لیکن میں آپ کو پرانی آیات سے سمجھاؤں تاکہ ذہن اور آگے بڑھے، ہمارے مسلک میں اور زیادہ تائید ہو جائے۔ دیکھیو سارا قصہ میں نہیں سناتا، پہلا پارا آپ نے بھی پڑھا، بچے سورہ بقرہ پڑھتے ہیں، موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی علیہ السلام کا زمانہ ہے، گائے آ کے بارے میں آپ نے مشہور واقعہ سنا کہ جس وقت بھتیجے نے چچے کو مار کے ایک جگہ ڈال کے اور اعلان کر دیا، حال حال بول دی کہ میرے چچے کو کسی نے مار ڈالا ہے، اور جس وقت کے اس نے حال حال ہانکی اور ایک دوسرے کے اوپر تھوپنے لگے تو انہوں نے کہا اس کا حل یہی ہے کہ ہم اور کسی جگہ پہ کیوں جائیں، جب نبوت کا دروازہ موجود ہے تو موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے جا کے پوچھئے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ پچھلی امتوں کو جو مشکل آتی تھی وہ نبوت کے دروازے پہ پہنچتے تھے، حالانکہ ان کا تو عقیدہ ہے کہ نبی کو کیا پتا کہ مارنے والا کون، قاتل ان کا کون ہے، لیکن ایمان والے کا عقیدہ یہی رہا ہے، مشکل پڑی نبی کے در پہ پہنچ گئے۔ یہ موسیٰ کلیم کی امت کی عادت نہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کبھی یہی طریقہ تھا، بارش نہیں ہوتی، نبی کی دربار میں آ گئے، وسیلہ ہی تلاش کر رہے ہیں، حضور دعا کیجیے، یہ طریقے میں نے یاد کر رہا، موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی یہ بارگاہ میں حاضر ہوئے تو انہوں نے مراقبہ کیا، فرمایا ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرا، اے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اللہ کا حکم سنا رہے ہیں، ان تذبحوا بقرا، مر گیا ہے بندہ ذبح کرو گائے، سوال گندم جواب چلنا، سنو یہ کیا کر رہے ہیں، یہ جواب کوئی مطابق ہے، بھائی پوچھتے ہیں مردہ مارنے والا قاتل کون ہے، موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں حضور کوئی عقل کی بات کیجئے، کوئی فہم کے مطابق بات کیجئے، آپ بھی سوچیے کہ اللہ کے رسول کے سامنے ایک امت بیٹھی ہے، معاملہ بہت بڑا پڑا ہوا ہے، اور سوال کرنے والا پوچھتا ہے بتاؤ حضور اس کا قاتل کون ہے، آپ قتل کرنے کے بارے میں آپ مسئلہ کوئی نہیں حل کرتے، جواب میں فرماتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے کہ گائے ذبح کرو، اب بات سمجھ آتی ہے کہ بھئی قاتل کے لیے تو مراقبہ کرنا مکاشفہ کرنا، اور آپ استخارہ فرماتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھتے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا اس کا قاتل فلاں شخص ہے، لیکن حیرانی یہ ہے کہ اللہ کے پیارے نبی خود آپ نہیں کہتے بلکہ وہ حکم اللہ کا سناتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی منشا بھی یہی ہے کہ میں ان کو بتا دوں کہ مردے کو زندہ کرنا میرا کام ہے اور اس کو ظاہر کرنا بات کرانا میرا کام ہے، لیکن وسیلہ میں ایک گائے کو بناتا ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ نبی بھی وسیلہ ہوتا ہے اور ولی بھی وسیلہ ہوتا ہے، اور ولی کے قریب جو چیز چلی جاتی ہے وہ بھی خدا کی درگاہ کا وسیلہ بن جاتی ہے۔ یہی ہے قصہ قرآن کا طویل ہے، میں نے آپ کو اجمالی عرض کر دیا ہے کہ ایک رکوع پورا اسی مضمون پہ چل گیا، اور انہوں نے کہا اتتخذنا ہوزوا، سونیا ہمارے ساتھ مذاق ہو رہی ہے کہ مستری کی بات ہے، ہم کچھ پوچھتے ہیں آپ کچھ جواب دیتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، کوئی میں غلط نہیں کہہ رہا، میں تو خدا کا حکم سنا رہا ہوں۔ اب حیرانی کی بات یہ دوستو، قرآن پڑھو اور قرآن سمجھو، اسی لیے قرآن نے خود بھی کہا ہے تدبر کرو، اللہ والوں کے پاس جاؤ، تو اللہ کریم نے خود فرمایا ہے میں گمراہ اس کو کرتا ہوں جو بے مرشد ہوتا ہے، بے پیرا ہوتا ہے، من یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا، فرمایا گمراہ ہوتا وہی ہے جس کو کسی کا دامن نہیں ہے، خود قرآن پڑھے تو قرآن خود کہتا ہے یضلل به کثیرا ویہدی به کثیرا، قرآن کہتا ہے مجھے ہاتھ نہ لگانا، پہلے پیر پکڑنا، کسی مرشد کے پاس بیٹھنا، اللہ والے کی بارگاہ میں بیٹھنا، جب ان کی نگاہ پڑ جائے گی قرآن سمجھ آ جائے گا، قرآن واضح طور کہہ رہا ہے۔ اور دیکھیے اللہ نے بتانا تھا، مردے کو ظاہر کرنا تھا، لیکن نہ تو خود بتاتا ہے اور نہ ہی موسیٰ کلیم کو حکم دیتا ہے کہ موسیٰ کلیم بتائے تاکہ نبی کا ایک معجزہ ظاہر ہو جائے، کیونکہ نبی کا معجزہ اللہ کی قدرت ہوتی ہے، وہ قدرت نبی سے ظاہر ہو اس کا نام معجزہ بنتا ہے، اسی قدرت کا ظہور اگر ولی سے ہو تو وہ کرامت بنتی ہے، ہے تو وہ بھی قدرت، ہے تو یہ بھی قدرت، لیکن اللہ کے بندے کے ہاتھ سے ظاہر ہوئی۔ تو وہ قدرت معجزہ بن گئی. وہ قدرت جو ولی کے ہاتھ سے ظاہر ہوئی وہی قدرت اس کا نام کرامت بن گیا. تو ایک عقل مند ایک ہوش مند سمجھتا ہے کہ اللہ خود زندہ کرتا لیکن خود نہیں زندہ کیا. اللہ کے نبی کو حکم دیتا کہ عیسیٰ روح اللہ کے معجزے مردوں کو زندہ کرنے کے ہیں, موسیٰ کلیم کوئی کم نہیں ہے, وہ بھی مردے زندہ کر دیں تاکہ امت کو ان کو زیادہ اعتقاد آ جائے. لیکن نسبت رکھتی ہے اللہ کے نے فرمایا میں دکھا دیتا ہوں کہ جب کہ کسی کو مشکل پیش آ جائے وہ اصل میں عقیدت ہو میری ذات کے لیے رکھے, لیکن میری ذات کے مذہب پر اگر عقیدہ رکھے وہ عین اسلام ہو جائے, تاکہ جائے پوجا کرنے کے بعد اللہ کریم کو آپ کی گئی کیا اللہ جائے ہم لے آئے ہیں, ہم جنگل سے بڑی قیمت سے لے آئے ہیں, آپ کا حکم ہوتا ہے. اللہ کریم نے فرمایا اس کو جدے کر دو, جدے کرنے کے بعد آپ پھر سوچئے کہ زندہ گائے کو اللہ کریم کا حکم کیوں نہیں ہوتا کہ زندہ کھڑی ہے اس زندہ گائے کو ان کے ساتھ لگا دو تو وہ زندہ ہو جائے گی. زندہ گائے کو زندہ مردہ بندہ کے ساتھ لگا دو وہ مردہ زندہ ہو جائے گا, تاکہ پتہ چل جائے کہ اگر یہ عالم دنیا سے رخصت بھی ہو جائیں تب بھی وہ مردوں کو زندہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ بنتے ہیں. یہ ایک آیت تھی جو کہ میں نے استدلال کے طریقے عرض کی ہے. اب آگے احادیث مبارکہ کی طرف چلیے. میں نے ایک حدیث پاک دیکھی, سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بی بی فاطمہ حضرت علی المرزا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ جب وفات پاتی ہیں جنت البقیع میں جب دفنائی گئی ہے تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے ہو کے ایک دعا مانگ رہے ہیں. اب اس دعا کو سنیے کہ وہ دعا ہمارے مطابق ہوتی ہے کہ نہیں. اب جب کہ ہم دعا مانگتے ہیں تو کہتے ہیں یا اللہ حضور غوث کے صدقے, یا اللہ داتا کے طفیل, یا اللہ بابا گن شکر کے صدقے. یہ طفیل اور وسیلہ. اب حضور علیہ السلام نے دعا مانگی اللہم اغفرها, یا اللہ اس کو بخش دے بے نبی کا اپنے نبی کے وسیلے سے. اللہم اغفرها, یہ وفا الوفا میں پوری سند کے ساتھ اس حدیث کو نقل کیا ہے. اللہم اغفرها, اللہ اس کو بخش دے بے نبی کا و بالامر